وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الجليل الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال عز وجل في مكتمل كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم كل مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. مسائل میں گفتگو نقطہ کے مسائل پر جاری ہے اور گزشتہ تقریر ہی میں یہ مسائل مکمل ہو سکتے ہیں، لیکن ایک دو مسائل ذرا پیچیدگی اختیار کر گئے، اس کی وجہ سے ہماری یہ گفتگو گزشتہ تقریر میں تقریر تک نہ پہنچ سکی. آج چند مختصر کے مسائل کے بعد لوکتا کی یہ گفتگو مکمل ہو جائے. اس سے پہلے مسلسل تین دفعہ کیونکہ ان مسائل کو دہرایا جا چکا، اس اعتبار سے اب ان کے دہرانے کی ضرورت تو نہیں، لیکن سلسلہ گفتگو کو دو ہفتے قبل کی مسائل کی تقریر سے ملانے سے کچھ ابتدائی مسائل ایسے ہیں کہ جن کی تکرار نہ ہو. لوکتا ہر اس گری پڑی چیز کو یا ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان کو کسی مقام پر اس حالت میں ملے کہ اس کا مالک پتہ نہ ہو. اگر انسان کو کہیں کوئی گری پڑی چیز مل گئی، کہیں پر کوئی گمشدہ چیز مل گئی، لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس کا مالک کون ہے اور اسے یہ پتہ ہے کہ یہ کس کی ملکیت ہے، تو اس کے بعد اس پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں لگ سکتا، بلکہ سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ اسے کسی طرح بھی اس کے مالک تک پہنچانا واجب. تو صرف وہ چیزیں کہ جن کے مالک کا پتہ انسان کو نہ معلوم ہے، ان چیزوں کو لوکتہ کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے چند خاص احکامات جن کی پابندی کرنا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جس نے اس چیز کو اٹھایا. سب سے پہلا مسئلہ تو لوکتہ میں یہ آتا کہ دیکھا جائے گا کہ جس چیز کو ہم نے حاصل کیا اس چیز کی طرح اس چیز کی یہ قیمت کیا، کیونکہ قیمت کے مختلف ہونے سے مسئلہ بھی بدل جاتا ہے. اگر اس چیز کی قیمت ایک درہم سے کم ہے تو انسان اٹھاتے اس کا مالک بن جاتا ہے اور اسے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہے، خرچ کر سکتا ہے. البتہ اس صورت جب اس کا مالک آ جائے اور وہ چیز موجود ہو انسان کے پاس اس حالت میں کبھی تک ختم نہیں ہوئی، خرچ نہیں ہوئی، تو اسے مالک کی طرف لوٹانا واجب. اور اگر مالک تو آیا لیکن مالک کے آنے سے پہلے وہ چیز خرچ بھی ہو چکی ہے، ختم بھی ہو چکی ہے، تو اس صورت میں اٹھانے والے کی کسی قسم کی شرعاً کوئی ذمہ داری نہیں، نہ اس چیز کو پلٹانا واجب، نہ اس چیز کی قیمت کو دینا واجب ہے اور نہ اس قسم کا تیار نہ ہو. سارا کا سارا مسئلہ پیچیدگی اختیار کرتا ہے اس وقت جب جس چیز کو آپ اٹھا رہے ہیں اس کی قیمت ایک درہم یا اس سے زیادہ. اگر اس چیز کی قیمت جسے آپ نے اٹھایا ایک درہم یا اس سے زیادہ ہے، تو پھر یہ تفصیلی مسائل آئیں گے کہ جن کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا. البتہ یہ جو ایک بات مشہور ہے کہ ہر وہ چیز جس کی قیمت ایک درہم سے زیادہ ہو اس کا ایک سال تک اعلان کرانا، اس کے اندر کچھ شرائط ہیں، جب وہ شرائط پوری ہو جائیں تب ایک سال تک اعلان کرانے والا مسئلہ انسان کے لیے واجب ہو جاتا ہے. اور وہ شرائط یہ ہیں کہ جس چیز کو آپ اٹھائیں وہ ایک درہم یا اس سے زیادہ کی ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ایسی چیز ہو کہ جس کے مالک کا پتہ چلنا ممکن ہے. البتہ اگر اٹھاتے وقت ہی آپ کو یقین ہے کہ اس کے مالک کا پتہ نہیں چل سکتا، یا اٹھاتے وقت اس چیز کو آپ نے اٹھایا اور اٹھاتے وقت آپ کو معلوم ہے کہ اس چیز کے مالک کا پتہ چلنا ناممکن، تو اس صورت میں اس چیز کو ایک سال تک اعلان کرانے کے لیے رکھنا ضروری نہیں، بلکہ اٹھاتے ہی اس چیز کو آپ فوراً صدقہ کر سکتے ہیں اور آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کو آپ اٹھائیں، اگر اس کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ اس کا مالک کوئی کافر عربی، اس کا مالک کوئی کافر ہے، تو اس صورت میں بھی اٹھانے کے بعد آپ کے اوپر اعلان کرانا یا مالک کی تلاش کرنا یہ واجب نہیں، بلکہ اس چیز کو اٹھا دیں. جس طرح کافر کے دوسرے اموال کے مالک آپ بن سکتے ہیں، اسی طریقے سے اس چیز کو اٹھا کر آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، چاہے مالک کا پتہ بھی معلوم اور آپ مالک تک پہنچ بھی سکتے ہیں. یہ گزشتہ مسائل کا ایک اعادہ تھا، اب یہاں سے گفتگو آگے بڑھ کہ اگر جس چیز کو ہم نے اٹھایا اس کے اندر یہ شرائط پائے جاتے ہیں، یعنی ایک درہم سے زیادہ اس کی قیمت دی، یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ اس کا مالک کوئی مسلمان، اور یہ بھی ہمارے علم میں کہ اگر تھوڑی تلاش کی جائے، کوشش کی جائے تو مالک معلوم ہو سکتا ہے، یا یہ کہ ہمیں کچھ پتا نہیں کہ مالک معلوم ہوگا یا معلوم نہیں، تو اس صورت میں اس چیز کو اٹھانے کے ساتھ ہی ذمہ داری عائد ہو جاتی کہ ایک سال تک اس طرح سے اس چیز کا اعلان کرایا جائے کہ لوگوں کے کانوں تک یہ اعلان پہنچ جائے، اور جو اس کا مالک ہے اس مالک کو پتہ چل جائے اور وہ آ کر اپنی چیز لے جائے. اب یہاں سے اس کی تھوڑی تفصیل چلے گی اور چند مسئلے ہیں جس کے بعد آج کی گفتگو اختتام تک پہنچے گا. کہ جب ایسی چیز کو آپ نے اٹھایا، ایک ایسی چیز کو آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا جس کی قیمت ایک درہم سے زیادہ، اس کا مالک مسلمان اور آپ کو پتہ نہیں کہ مالک معلوم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس صورت میں اس چیز کو اٹھانے کے بعد اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اٹھانے کے وقت سے لے کر ایک سال تک مکمل اعلان کراتے ہیں. اب کس طرح سے اعلان کرائیں گے؟ تو جس مقام پر وہ چیز ملی ہے اس مقام پر اس کا اعلان کرایا جائے گا. اس طرح سے اعلان کرایا جائے گا کہ مالک کو اگر سن رہا ہو تو یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی چیز کھوئی تھی. اس لیے آپ یہ کہہ کر اعلان نہیں کرا سکتے کہ مجھے ایک چیز ملی، بلکہ تھوڑا بہت اس کا اشارہ آپ کو دینا پڑے کہ مجھے سونے کی ایک چیز ملی ہے، چاندی کی ایک چیز ملی ہے، قلم ملا ہے، یہ قسم کا اعلان کہ بات بالکل واضح بھی نہ ہونے پائے اور بات بالکل مبہم بھی نہ رہنے پائے، مالک کو معلوم ہو جائے. کیونکہ جس کی اگر آپ کہیں کہ ایک چیز کھوئی بھی تو ہزاروں آدمی ہیں جن کی چیزیں کھوئی بھی ہوں گی اور پتہ نہیں چل سکتا ان کو تو یہ ان کی چیز کے بارے میں اعلان ہے یا دوسرے کے بارے میں. البتہ اگر آپ نے کہا کہ سونے کی ایک کوئی بھی چیز مجھے ملی تو یقیناً جن کے پاس جن کی سونے کی کوئی چیز کھوئی بھی وہ محدود تعداد میں لوگ ہوں گے اور اس کے لیے ممکن ہوگا کہ اعلان سن کر سمجھ سکے اور آپ کے پاس پہنچ سکے. تو اعلان ایک سال تک کرانا ہے. خود علماء کا یہ کہنا ہے کہ پہلے تین دن تک یا پہلے ایک ہفتے تک روزانہ اعلان کرانا ہے. تو سات دن تک مسلسل آپ اعلان کرائیں گے، اس کے بعد ہفتے میں ایک دن آپ اعلان کرائیں گے، یہاں تک کہ ایک سال کی مدت مکمل ہو جائے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اعلان خود کرے، ذمہ داری ہے انسان کی اعلان کرانا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ خود کھڑے ہو کر اعلان کرائے، بلکہ کسی قابل بھروسہ آدمی کو بھی مقرر کیا جا سکتا ہے یا کسی بھی آدمی کو مقرر کیا جا سکتا ہے جو آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہو، جو وہ آپ کی طرف سے اعلان کرے تو اعلان وہ کرے گا، ذمہ داری آپ پر سے ختم ہو جائے. اور یہ اعلان کرانا واجب، یعنی اگر انسان اعلان نہ کرائے تو وہ گناہگار، اور جس وقت بھی وہ اپنے گناہ سے شرمندہ ہونا چاہے، اپنے گناہ کو سر کرنا چاہے، اس کے لیے واجب ہے کہ اس کے فوراً بعد اس وقت سے ایک سال تک مسلسل اعلان کراتا ہے. اب جب آپ نے ایک سال تک اعلان کرا تو اب دو ہی صورتیں ہوں، یا بیچ میں مالک آئے گا اور آنے کے بعد اپنی چیز آپ سے مانگے، اور یا پھر یہ کہ ایک سال مکمل ہو جائے گا اور کوئی شخص آپ کے پاس پلٹ کر نہیں آئے گا. تو اگر ایک سال مکمل ہو گیا اور کوئی شخص آپ کے پاس پلٹ کر نہیں آیا تو جو چیز آپ کے ہاتھ میں آئے گی یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ چیز آپ نے کہاں سے اٹھائی. اگر وہ چیز آپ نے حرم سے اٹھائی تو اس صورت میں ایک سال تک اعلان کے مکمل ہونے کے بعد ضروری کہ آپ اس چیز کو خیرات کر دیں، صدقہ کر دیں، خدا کی راہ میں صدقہ کر دیں اس کا تصدق کر دیں. اور اگر وہ چیز آپ کو حرم سے نہیں بلکہ غیر حرم سے ملی، یہاں ملی ہے، کسی اور شہر میں ملی ہے، حرم کے علاوہ، تو اس صورت میں وہی تین باتیں جو اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ آپ کو تین اختیارات ہیں کہ ان میں سے کسی ایک چیز کو اپنے لیے چن لیجیے، یا آپ خود اس کے مالک بن جائیے، یا آپ مالک کی طرف سے اس کا صدقہ کر دیں، اور یا اس چیز کو اٹھا دیں، یا اس چیز کو اٹھا کر بطور امانت مالک کے لیے محفوظ کر دیں. ٹھیک ہے مالک نہیں آیا لیکن میں اس چیز کو رکھ دیتا ہوں تاکہ جب مالک آئے تو یہ چیز اس طرح پلٹا. یہ تو اس وقت ہے کہ جب سال بھر مکمل آپ نے اعلان کیا, شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اعلان کیا, سال ختم ہو گیا اور مالک نہیں ہو. اور یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اعلان شروع ہوا ایک ہفتے بعد, دو ہفتے بعد, چار مہینے بعد, آٹھ مہینے بعد, دس مہینے کے بعد مالک آ گیا. اب اگر مالک آنے کے بعد آپ کو یقین دلا دے کہ یہ چیز میری, کسی بھی طریقے سے یقین دلا دے, چاہے اپنے ساتھ دو عادل گواہ لے کے آیا, جو عادل گواہ لے کے آئے یا خود بخود ایسی باتیں اس چیز کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ جس سے آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں یہ چیز اسی تھی, اس صورت میں آپ یہ چیز اس مالک کے حوالے کر دیں گے. اور جیسے ہی یہ چیز مالک کے حوالے کریں آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. یعنی اگر آپ نے چار مہینے تک اعلان کرایا اور مالک آ گئے تو یہ چیز مالک کے حوالے کرنے کے بعد اب مزید اعلان کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا عہدہ, آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے. دو صورتیں بنی تھی کہ یا تو مالک بیچ میں آ جائے, اب مالک آتا ہے آنے کے بعد تو عادل گواہ لے کے آتا ہے تو آپ کو اس کی بات ماننا ہے اور یہ چیز حوالے کر دینا ہے مالک, یا کسی اور ذریعے سے آ کر آپ کو یقین دلا دیتا ہے تب بھی یہ چیز آپ مالک کو دے دیں. اور یا پھر یہ کہ ایک سال تک آپ نے محنت بھی کی, ایک سال تک آپ نے اعلان بھی کرائے, ایک سال تک آپ نے کوشش بھی کی, سال مکمل ہو گیا اور مالک کوئی مالک یا کوئی دعوے دار نہیں آیا, یا اگر کوئی آیا تھا تو آپ کو یقین نہیں دلا سکا کہ یہ چیز اس کی, تو ایک سال مکمل ہو گیا. اب وہ تین چیزیں کہ یا آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے بطور امانت, یا آپ اس کے خود مالک بن جائیے اور اس کو استعمال کر دیں, اور یا پھر یہ کہ آپ اسے راہ خدا میں صدقہ کر دیں. اب یہیں سے ضمنی مسئلہ نکلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک سال تک آپ نے اعلان کر اور اعلان کرنے کے بعد آپ نے ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کر لیا کہ یا آپ مالک بن گئے تھے, یا آپ صدقہ کر چکے تھے, یا آپ نے بطور امانت اٹھا کر رکھ دیا اور اس کے بعد مالک آ گئے, بجائے اس کے ایک سال سے پہلے مالک آ سکتے, ایک سال ہو گیا آپ اپنی شرعی ذمہ داری پوری کر کے اس چیز کو تقسیم کرا چکے, اس کے بعد مالک آ گیا, تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو اب اس صورت کے اندر ٹھیک ہے آپ نے شریعت کے مسئلے پر عمل کیا لیکن آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی. اب بھی اگر مالک آ گیا ہے تو آپ کے لیے واجب کہ آپ یہ چیز مالک کو پلٹا دیں. اگر آپ نے بطور امانت رکھی ہے تو مسئلہ بہت آسان ہے, اٹھا کر مالک کو دے دیں. اگر آپ اس کے مالک بن کر اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں تب بھی اس چیز کو مالک کے حوالے کر دیں, اور اگر آپ اس کو رائے خدا میں صدقہ کر چکے ہیں اور اب مالک آ رہا, اس صورت میں آپ مالک کو صورتحال بتا دیجئے کہ دیکھو یہ چیز میں خدا کے راستے میں صدقہ کر چکا ہوں تمہاری طرف. اگر مالک کہے کہ ٹھیک ہے میں راضی ہوں تو معاملہ ختم, لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں مجھے اس چیز کی ضرورت, میں صدقہ کرنے پر تیار نہیں, تو پھر آپ نے جس نے صدقہ کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مالک کو اس چیز کی نسل یا اس چیز کی قیمت دے دے گا, اور اب صدقہ جو آپ نے کیا ہے اس چیز کا, اس کا ثواب پلٹ کر آپ کے نام اعمال میں درج ہو جائے گا. تو اب یہ جب ایک سال تک انسان اعلان کرانا شروع کر دے تو یہی تین صورتیں ہوں, یا اعلان کے مکمل ہونے سے پہلے مالک آ جائے, یا اعلان کے مکمل ہونے کے بعد مالک آ جائے, یا کبھی مالک نہ آ جائے, تو وہ تین صورتوں کے مسئلے آپ نے سن لیے. اب دو چار چھوٹے چھوٹے مسئلے رہ جاتے ہیں جو انہیں مسائل سے نکلتے ہیں, ان کی دکھ سنیں. جس چیز کا آپ اعلان کر رہے ہیں جو چیز آپ کے ہاتھ میں آ جائے, یہ جتنا آپ نے مسئلہ سنا یہ اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ جب ایسی چیز جو ایک سال تک باقی رہ سکے, بڑی ملی, پیسے ملے, کپڑا ملا, کتاب ملی, قلم ملی, لیکن اگر ایسی چیز آپ کو ملی کہ ایک سال تک باقی نہیں رہ سکتی, پھل مل گئے, سبزیاں مل گئیں, گوشت وغیرہ کوئی آپ کو کہیں پڑا ہوا مل گیا, یعنی ایسی چیزیں کہ ایک سال تک آپ اعلان کرائیں گے تو ایک سال تک اس چیز کا باقی رہنا ناممکن, وہ خراب ہو جائے گی, وہ ضائع ہو جائے گی, وہ سڑ جائے گی, وہ کام کے قابل نہیں رہے گی, تو اب اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ اگر اعلان کراتے ہیں سال بھر تک تو وہ چیز ہی نہیں رہے گی, بعد میں مالک آ گیا تو آپ اس کو کیا دیں گے؟ اور اگر آپ اعلان نہیں کراتے ہیں تو یہ شریعت کا مسئلہ ہے, اس کی مخالفت ہو رہی ہوگی. تو اب اس صورت میں یہ ہے کہ وہ چیز جس کی قیمت, وہ چیز جس کا باقی رہنا ایک سال تک ناممکن, اس کے اندر یہ مسئلہ کہ آپ کو دو اختیار, یا تو یہ کہ اس چیز کو آپ خود استعمال کر کے اس کی قیمت کا اندازہ کر کے وہ قیمت رکھ دیجیے, ایک سال تک آپ اعلان کرائیں گے لیکن وہ چیز اب آپ کے پاس نہیں رہی, اس کی قیمت ہے, مالک آ گیا تو وہ قیمت اس کے حوالے کر دو, اور مالک نہیں آیا تو یہ جو پیسے آپ کے پاس ہیں, مثلاً آپ کو سبزیاں ملی
آپ نے ایک سال تک اعلان کرانے کا ارادہ تو کیا لیکن سبزی کتنے دن پھیل سکتی ہے، ایسی سبزی جو خراب ہو جانے والی، تو آپ نے اس کو استعمال کر لیا، 5 روپے 6 روپے 7 روپے اس کی قیمت بنتی، 1 درہم سے زیادہ ہو تب یہ مسئلہ ہے، 5 روپے 6 روپے اس کی قیمت بنتی. اب اس صورت کے اندر آپ سبزی کو خود استعمال کر سکتے ہیں، اس کی قیمت رکھ دیجیے، ایک سال تک اعلان کیجیے، مالک آ گیا یہ قیمت اس کے حوالے کر دی. نہیں یہ آپ کا ان کا کہنا یہ ہے کہ سبزیاں ایسی چیز ہے کہ جس کے مالک کا پتہ نہیں چل سکتا. نہیں تو یہ بالکل صحیح بھی نہیں ہے. مثلا آپ کو ایک پلاسٹک کی تھیلی میں ملی یا ایسی تھیلی میں ملی یا ایسے کپڑے میں ملی یا ایسی جگہ ملی کہ جس کے مالک کا پتہ چلنا ناممکن. اب ٹوکریاں ہیں، کپڑا ہے، پلاسٹک کی تھیلی، یہ لوگوں کے پاس مختلف ہوتی رہتی. اس کی مدد سے مثلا آگے ایک شخص اور آنے کے بعد 4 مہینے بعد 5 مہینے بعد اس نے کہا کہ سبزیاں ملی. آپ نے کہا کیا ثبوت ہے، کیا پہچان ہے؟ پہلی بات تو آپ یہ کہیں گے کہ سبزیاں ملی تو بتائے گا کہ چقندر صاحب پالک تھی، گوبھی تھی، کیا تھی. اس کے بعد یہ بتائے گا کہ فلاں دہلی میں تھی، اس کا یہ رنگ تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں سبزی وغیرہ کہ اس کا مالک معلوم بھی ہو سکتا ہے اور بعض صورتوں میں معلوم نہیں ہو سکتا. تو بہرحال گفتگو یہ ہے کہ مالک آپ کو معلوم ہو سکتا ہے، سبزی شکل صورت کے اعتبار سے یا سبزی کی نوعیت کے اعتبار سے مالک کا پتہ چلایا جا سکتا. اگر آپ کہہ دیں کہ فرض کیجیے کہ چقندر ملے ہیں یا گوبھی ملی ہے یا پالک ملے ہیں یا ٹماٹر ملے ہیں تو شاید مشکل ہو جائے مسئلہ، پھر بھی تھیلی وغیرہ کی مدد سے پتہ چلانا آسان ہے. تو خیر مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ ایک چیز آپ کو ملی کہ جس کا ایک سال تک باقی رہنا ناممکن ہے، اب آپ اس چیز کو خود خرچ کر لیں، اس کی قیمت اٹھا کر رکھ دیں اور ایک سال تک قیمت کے بارے میں اعلان کریں، چیز کے بارے میں اعلان کرائیں گے لیکن اس کی قیمت آپ کے پاس رکھی ہے، جب مالک آ جائے تو یہ قیمت اس کے حوالے کر. اور اگر سال بھر آپ نے اعلان کرایا اور سال بھر کے بعد مالک نہیں آیا تو آپ اس قیمت کے بارے میں وہی مسئلہ ہو جائے کہ 3 اختیار ہیں، یا خود استعمال کر دیجیے یا بطور امانت رکھ دیجیے اور یا پھر اس کو رائے خدا میں تک پا کر. اور یہ تو ہو گیا ایک. اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ اس چیز کو آپ خود استعمال نہ کریں، آپ کی مشورہ سے رجوع کر کے اس چیز کو آپ فروخت کر دیں کسی اور مومن یا غیر مومن کے ہاتھ میں جو قیمت حاکم شرع بتائے، اور اس کے بعد کی جو قیمت آپ نے فروخت کر کے حاصل کی ہے اس کو رکھ دیجیے، اور پھر پورا یہی مسئلہ آ جائے گا کہ ایک سال کا اعلان کیجیے اور اعلان کرنے کے بعد سارا مسئلہ اس چیز کی قیمت کے متعلق ظاہر ہو جائے. تو یہ ہو گیا مسئلہ اس وقت کا کہ جب ایسی چیز آپ کے پاس ہو لوکتا کی شکل میں کہ جس کا ایک سال تک باقی رہنا ناممکن. اب ایک مسئلہ اور اس سے پیدا ہوتا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز کو کسی ایسے مقام سے حاصل کیا کہ جس کے بعد یہ مسئلہ اعلان وغیرہ کرانے کا آپ کی گردن کے اوپر آ گیا، اب یہ چیز آپ کے پاس محفوظ ہے. محفوظ ہونے کے بعد آپ ایک سال تک اعلان کرا رہے ہیں، اگر بیچ میں یہ چیز آپ سے کھو جائے، بیچ میں یہ چیز آپ سے گم ہو جائے، ایک سال تک بڑی پرانی مدت، اتنے عرصے میں آپ کو اسے محفوظ کرنا اور آپ اس کی حفاظت کر رہے تھے، اپنا اعلان اپنا سال کے دوران وہ چیز گم ہو جائے، وہ چیز کھو گئی، تو اب آپ کیا کریں، اب آپ کی کیا ذمہ داری ہو جائے گی؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسی صورت وہی مسئلہ یہاں پر آئے گا جو امانت کا مسئلہ ہے، یہ آپ کے پاس بطور امانت کا، تو جو امانت کا مسئلہ ہے وہ یہاں پر آئے. اور امانت کا مسئلہ کیا؟ امانت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی دوست، رشتے دار، جاننے والا، غیر کوئی امانت لا کے رکھواتا اور آپ اس امانت کو اپنی پوری احتیاط کے ساتھ رکھتے، نہ اسراف ہے نہ تفریط ہے، بالکل جتنی احتیاط ممکن ہے اتنی احتیاط کے ساتھ آپ اس کو رکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ امانت ضائع ہو گئی، کھو گئی، خراب ہو گئی، نقصان پہنچ گئی، اور آپ نے اپنی اس حفاظت کی تھی، یعنی جتنی عام لوگ کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں آپ پر کوئی ذمہ داری امانت کی نہیں. جب آپ کا دوست یا رشتے دار آئے آپ کے پاس اور آپ سے امانت مانگے اور اس امانت کو نقصان پہنچ چکا ہے لیکن کوئی آپ نے اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کی، تو اس صورت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ پر نہ کوئی تاوان ہے، نہ کوئی کفارہ ہے، نہ کوئی جرمانہ، بلکہ یہ چیز تو آپ کو خراب حالت میں اس کو دے دیجیے، یا اگر ضائع ہو گئی، گھر میں ڈاکہ پڑا، سیب کے اندر آپ نے رکھی، جس سے ٹوٹ گیا اور چور نکال کر لے گئے، تو آپ کی اس میں کوئی ذمہ داری نہیں کیونکہ آپ نے اپنی پوری حفاظت کے ساتھ اس کو رکھا. اب امانت رکھوانے والا آئے تو آپ کے شرعاً وہ اس چیز کو طلب نہیں کر سکتا. البتہ اگر آپ نے خود بے احتیاطی سے، لاپرواہی سے اس کو رکھا اور وہ ضائع ہو گئی، تو آپ اس کے ذمہ دار کہلائیں گے اور آپ کو اس کی قیمت دینا پڑے گی. بالکل یہی مسئلہ تختے کا ہے، کہ اگر آپ کو ایک گھڑی ملی ہے, پہلا میلاد کے ساتھ ملی, پیسے ملے کوئی چیز نہیں, اور آپ نے اس کو حفاظت کے ساتھ کہ جتنی حفاظت سے کوئی چیز رکھی جاتی ہے اس کو محفوظ کر, اور ایک سال تک آپ اعلان کراتے رہے, اور سال کے بیچ میں وہ چیز کھو گئی, خراب ہو گئی, گم ہو گئی, اس کو نقصان پہنچ گئی, اب آپ کے اوپر کوئی شرم ذمہ داری نہیں ہے, اور اگر مالک آ گیا تو آپ سے کوئی تاوان وغیرہ وصول نہیں کر سکتا. البتہ اگر رکھنے میں آپ نے کوتاہی کی, دوسرے کا مال ہے, انسان اتنی توجہ اور احتیاط نہیں کرتا ہے, تو اب آپ نے اس کو لاپرواہی سے, بے توجہی سے رکھا تو آپ نقصان پہنچ گیا, تو اس صورت میں آپ اس کے ذمہ دار ہیں, سال بھر کا اعلان کرائیے, مالک آ جائے تو اس چیز کی قیمت یا اس چیز کی مثل آپ کو دینا پڑے. اور یہی مسئلہ آتا ہے کہ سال بھر اعلان ہو گیا, سال بھر اعلان کے بعد آپ کے سامنے تین راستے ہیں, یا آپ اس کو صدقہ کر دیں, یا آپ اسے خود استعمال کر لیں, یا مالک کے لیے محفوظ رکھیں. تو سال بھر تک اعلان ہو گیا اور مالک پلٹ کر آ گیا, تو اگر آپ نے مالک کے لیے اس کو حفاظت سے رکھا ہوا اور بعد میں جب مالک آیا تو وہ چیز کھو گئی یا خراب ہو گئی, تو آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں, کیونکہ آپ نے پوری حفاظت کی. البتہ اگر وہاں پر بھی آپ نے کوتاہی کی ہے حفاظت میں اور مالک آ جائے, تو یہ چیز آپ کے لیے واجب ہے کہ اس کی مزل یا اس کی قیمت مالک کے حوالے ہے. یہ مسئلہ ہو گیا کہ جب سال کے دوران ایک چیز انسان سے گم ہو جائے یا اس کو نقصان پہنچ جائے جبکہ وہ اس کی چیز میں. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر آپ کو ایک کھوئی ہوئی چیز ملی, آپ نے اس کو اٹھا لی, آپ اس کے مالک نہیں, آپ نے اس چیز کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد جیب میں ڈالی, اور اب آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں, حالت نماز میں ایک چیز آپ کی جیب میں ہے, تو آپ کی نماز صحیح ہے یا غلط ہے؟ جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان قصدی چیز کو حالت نماز میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا ہے. تو علماء اکرام نے, کچھ علماء نے کہا کہ اگر آپ نے وہ چیز اٹھا لی اور آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے ایک سال تک اعلان کرانے, آپ یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے گناہ ہے تو گناہ ہو جائے, لیکن میں ایک سال تک اعلان کی زحمت میں نہیں پڑنا چاہتا ہوں, یہ آپ کے ذہن میں خیال ہے یا آپ کے ذہن میں ارادہ, اور آپ نے اس چیز کو جیب میں رکھ کر نماز پڑھ, اس صورت میں آپ کی نماز باطل ہے, آپ کی نماز غلط ہے, کیونکہ آپ نے حسبی چیز کو اٹھایا ہوا. البتہ اگر آپ نے اس چیز کو اٹھا لیا, آپ اس کے مالک نہیں, مالک نے آپ کو اجازت نہیں دی, بغیر مالک کی اجازت کے آپ کے پاس پہنچ چکی ہے بشرطے کہ لپتہ, اور وہ آپ نے اٹھا کر جیب میں ڈال دی ہے, اور پورا خیال ہے کہ میں شریعت کے مسئلے کے مطابق اسے اس کے مالک تک پہنچاؤں, تو آپ آئے کوئی اور آپ آئے کو نہیں, اور تمام مشہدیوں کا یہی فتویٰ کہ اس صورت میں آپ اس چیز کو اگر حالت نماز میں اپنے ساتھ رکھ کر نماز پڑھیں تو آپ کی نماز بالکل صحیح ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں یہ خیال ہو کہ میں شریعت کے مسئلے کے مطابق اسے اس کے مالک تک پہنچاؤں, ورنہ یہ چیز مذہبی چیز ہو جائے گی جسے رکھنے کا آپ کو اختیار نہیں تھا اور نماز باطل ہو جاتی. اب آخر کے دو مسئلے اور یہ پوری گفتگو ختم. پہلا مسئلہ تو یہ کہ اگر ایک چیز آپ نے آپ کی نظر پڑی, ایک چیز ایک گمشدہ چیز پر آپ کی نظر پڑی, اب یہ مسئلہ ہماری پہلی تقریر میں آ چکا ہے گمشدہ چیز کے بارے میں, کہ ایک چیز پر آپ کی نظر پڑی اور آپ نے اس کو نہیں اٹھایا, کیونکہ ایسی چیز جو راستے میں پڑی ہوئی پائی جائے اس کا اٹھانا مکروہ, اس کو نہ اٹھائیں تو بہتر ہے, اٹھا لیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن اٹھانے کے بعد تمام مسائل پر عمل کرنا پڑے. جو ایک چیز پر آپ کی نظر پڑی, آپ نے اس کو نہیں اٹھایا, نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئے, آپ پر کوئی گناہ نہیں, آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں, اور اگر آپ نے اٹھا لیا تو یہ سارے مسئلے پر آپ کو عمل کرنا ہے کہ سال بھر اعلان کرو اور یہ سب کچھ کرو, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ مسئلہ تو واضح ہے. اب اس سے ایک اور مسئلہ نکلتا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک چیز آپ کو راستے میں پڑی ہوئی ملی, گھر میں پڑی ہوئی ملی, ایسے مقام پر پڑی ہوئی ملی کہ جہاں سے گمشدہ چیز کہا جائے, اور آپ نے یہ سمجھا کہ یہ میری چیز, اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ میری چیز نہیں ہے تو آپ کبھی اس کو اٹھا کر اپنے آپ کو مصیبتوں میں نہیں ڈالتے, یعنی آپ کی عادت یہ ہے, آپ اس ایک سال کے اعلان سے بہت گھبراتے ہیں, تو اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ چیز دوسرے کی چیزیں آپ کبھی نہیں اٹھاتے, اور کراہیت کی وجہ سے آپ کو ایک شریعت نے فائدہ بھی دیا تھا, آپ اس پر عمل کرتے ہوئے چلے جائیں, لیکن اس وقت جب آپ کی نگاہ پڑھی ہے قلم بھرے, کتاب بھرے, کاپی بھرے, کپڑے کے اوپر, آپ یہ سمجھے کہ یہ میری چیز اور یہ سمجھ کر آپ نے اٹھا لی, جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں آئی ویسے ہی آپ کو پتا چلا کہ یہ چیز میری چیز نہیں, اب آپ جلدی سے اسے واپس رکھتے اور اپنے راستے پہ چلے جائیں تو کیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ تو یہ اب صحیح نہیں, جب آپ نے اس کو اٹھا لیا, چاہے کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر اٹھا لیا کہ یہ چیز میری نہیں میری, اور ہاتھ میں آ کر پتا چلا کہ یہ آپ کی چیز نہیں ہے, تو بس اب آپ اٹھا چکے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو اپنے پاس رکھیں اور ایک سال تک اس کا اعلان کراتے رہیں اگر ایک درہم فیس دیا تھا. اب اس کے اندر ایک مسئلہ یہ آتا ہے, یہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کچھ لوگوں کو کرتے ہوئے, کہ ایک چیز آپ کو کسی مقام سے ملی اور آپ ایک سال تک اعلان کی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتے ہیں، آپ کو ملی آپ نے اٹھا کر مسجد کے کونے میں رکھ دی، امام باڑے میں رکھ دی، کسی ایسے مقام پر رکھ دی کہ جہاں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں یہ خیال کر کے کہ اگر جو اس کا مالک ہوگا وہ خود ہی اس چیز کو دیکھ کر دے جائے گا، یہ اگر انسان نے کر دیا ہو سکتا ہے کہ جوتے ہی میں یہ مسئلہ پیش آ جائے کہ آپ نے جوتا اٹھا لیا اس کے بعد آپ نے دیکھا میرا نہیں تو آپ نے ایک ایسے مقام پر ڈال دیا مسجد سے امام باڑے میں جہاں سے اٹھایا وہیں پہ رکھ دیا آپ نے کہ جو اس کا مالک ہوگا دیکھ کر لے جائے، جب اس کے مالک کا پتہ نہ چل سکے ایسی صورت حال. تو اس صورت میں اگر ایک چیز آپ سے اٹھا کر عام پبلک پلیس پر رکھ دی اور ضائع ہو گئی اس کی ساری ذمہ داری آپ پر ہے اور آپ کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑے، چاہے مسئلہ واضح نہ ہو تو بعد میں آپ سوال و جواب کے ذریعے واضح کرا سکتے ہیں. اب ایک آخری مسئلہ آ رہا ہے کیونکہ مسائل کا وقت ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور آج بھی ہماری گمشدہ چیز کے بارے میں آپ نے نشست کی اس لیے اس مسئلے کو مکمل کرنا، اور وہ آخری مسئلہ جوتے تبدیل ہو جانے کا مسئلہ جو بہت کثرت کے ساتھ پیش آتا ہے. انسان کا جوتا اور ابا کا مسئلہ تو خیر یہاں نہیں ہے لیکن نجف میں یا قم میں یا مسجد میں جو حوضہ علمیہ وہاں پر یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ پیش آتا ہے. تو بہرحال یہ جوتی کا اور جوتے کا مسئلہ اس کو آپ دیکھتے ہوئے تھے کہ اگر انسان پہنچا کسی مقام پر پتہ چلا کہ اس کا جوتا ہے اور اس کے بدلے میں دوسرا جوتا پڑا ہوا، اب اگر اسے یقین ہے کہ یہ اسی کی چپل ہے اسی کی جوتی ہے اسی کا جوتا ہے جو میری چپل لے کر گیا یا میرا جوتا لے کر گیا، تب تو یہ مسئلہ آپ کے اوپر آئے گا کہ جو ابھی آپ سنیں گے. اور اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اسی کا ہے جس نے میرا جوتا لیا یا کسی اور کا ہے تو آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ مسئلہ کب ہے جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا جوتا غائب ہے اور یہاں پر جس کا جوتا پڑا ہے یہ وہی شخص ہے کہ جو میرا جوتا لے کر گیا. اب یہاں پر دو صورت ہے، یا تو آپ کو یقین ہے معلوم ہے کہ لے جانے والے جان بوجھ کر آمدن مجھے دھوکہ دینے کے لیے نقصان پہنچانے کے لیے تنگ کرنے کے لیے کسی ہو جائے، یا تو آپ کو یقین ہے کہ وہ جان بوجھ کر میرے جوتے کو لے کر گیا ہے اپنا جوتا چھوڑ کر گیا، یہ آپ کو کچھ پتہ نہیں اس کے بارے میں. تو اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ جان بوجھ کر مجھے نقصان پہنچانے کے لیے ستانے کے لیے اپنا جوتا چھوڑ کر میرا جوتا لے گیا تو اب آپ اس جوتے کو اٹھا سکتے ہیں. کب اٹھا سکتے ہیں؟ جب دو یقین ہو جائیں، پہلا یقین یہ کہ یہ اسی کا جوتا ہے جو میرا جوتا لے گیا اور دوسرا یقین یہ ہو جائے کہ وہ جان بوجھ کر میرے جوتے کو لے کر گیا، تب آپ اس کے جوتے کو اٹھا سکتے ہیں. تو مسئلہ بھی آ رہا ہے مکمل نہیں ہے. تو اب اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ جان بوجھ کر لے کر گیا تو اور یہ بھی یقین ہو جائے کہ یہ اسی کا جوتا ہے تو اب آپ اس جوتے کو اٹھا سکتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد اگر اس جوتے کی قیمت آپ کے جوتے کے برابر یا اس کی قیمت آپ کے جوتے سے کم ہے تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. مثلاً 70 روپے کا جوتا وہ لے کر گیا تھا آپ کا، 100 روپے کا تھا، استعمال کے بعد اس کی قیمت 70 ہو گئی اور اس کا جو جوتا یہاں پر ہے وہ بھی یا 70 کا ہے یا 70 سے کم کا، تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جوتا استعمال کریں، مسئلہ ختم. لیکن اگر اس جوتے کی قیمت آپ کے جوتے سے زیادہ یہ آپ کا 70 کا تھا یا 80 کا ہے یا 90 کا، تو اس صورت میں آپ یہ جوتا تو لے سکتے ہیں لیکن جو اس کی زائد قیمت ہے وہ پیسے آپ کو نکالنا ہے. نکالنے کے بعد اگر آپ اصلی مالک تک پہنچا سکتے ہیں جس نے آپ کے جوتے کو لیا ہے تو اس تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ اس قیمت کو پہنچائیں گے اور جوتے کھانے کا امکان پیدا ہو جاتا یا یہ کہ ناممکن ہے اس کے مالک تک پہنچانا پتہ نہیں ہے یا یہ کہ آپ اس تک نہیں جا سکتے ہیں تومت کا خوف ہے یا کوئی اور خوف، تو اس صورت میں یہ آخر میں شرح کی اجازت سے یہ ظاہر کہتے ہیں صدقہ کر دیجیے رائے خدا میں، آپ کا مسئلہ ختم ہو. لیکن یہ مسئلہ بہت کم پیش آتا ہے کہ یہ دو یقین ہو جائیں کہ یہ اسی کا جوتا ہے جو میرا جوتا لے کر گیا، اتنا بھی یقین ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کہ وہ جان بوجھ کر لے کر گیا، تو اس صورت میں تو یہ مسئلہ ہے کہ آپ جوتا اٹھا سکتے ہیں، استعمال کیجئے، اگر اس کے جوتے کی قیمت زائد ہے تو زائد قیمت کو آپ رائے خدا میں تصدیق کر. البتہ اگر آپ کو یہ تو یقین ہے کہ یہ اسی کا جوتا ہے کہ جو میرا جوتا لے گیا لیکن دوسری چیز کا یقین نہیں کہ وہ جان بوجھ کر لے کر گیا، کسی ارادے کے لے گیا ہوں، لیکن اتنا آپ کو کسی طرح سے یقین ہو جائے کہ وہ راضی ہے کہ میں اس کا جوتا استعمال کر سکتا ہوں، تو آپ اس جوتے کو لے جائیے استعمال کریں، اور کسی قسم کا اس میں مسئلہ نہیں. مطلب یہ کہ فرض کیجیے اس کا جوتا اچھا ہے، اب وہ خراب جوتا چھوڑ گیا، آپ کا اچھا جوتا لے گیا، اور آپ کو کسی ذریعے سے یقین ہو گیا کہ وہ راضی ہو جائے گا اس بات پر کہ میں اس کا جوتا استعمال کروں، تو ٹھیک. یہ شک بھی بڑی مشکل ہے انسان کو معلوم ہونا، عام طور پر یہ بھی پیش نہیں آتا. تو ہمارا عام جو مسئلہ ہے وہ یہی آخری مسئلہ وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ تو یقین ہے کہ جو میرا جوتا لے گیا یہ اس کا جوتا ہے جو وہ چھوڑ کر گیا، لیکن نہ تو یہ معلوم ہے کہ وہ جان بوجھ کر لے گیا ہے یا بھولے سے لے گیا، اور نہ یہ معلوم ہے کہ وہ راضی ہے اس پر یا راضی نہیں کہ میں اس کا جوتا لے گیا. یہ اگر آپ کو دونوں چیزیں نہیں پتا، نہ یہ پتا ہے کہ وہ کس طرح سے لے گیا، اور نہ یہ پتا ہے کہ وہ اپنا جوتا میں استعمال کروں تو اس پر راضی ہے یا راضی نہیں، اس صورت کے اندر اب یہاں پر وہیں پر مسئلہ آ جائے گا کہ یہ مال مجھول مالک میں شامل ہو جائے گا. آپ کو مالک کی تلاش کرنا ہے، تحقیق کرنا ہے، وہ ایک سال یا کچھ علماء کہتے ہیں ایک سال سے بھی زیادہ، جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ مالک نہیں مل سکتا ہے. لیکن وہی سارا مسئلہ کہ قیمت ایک درہم سے زیادہ ہے تو یہ گمشدہ مال ہے، اور اس پر وہی سارے احکامات مترتب ہوں گے جو آپ نے گزشتہ تقریروں میں سنے اور آج آپ نے سنا. اور عام طور پر یہی صورتحال پیش آتی ہے. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ انسان کو معلوم ہو جائے کہ وہ جان بوجھ کر میرا جوتا لے گیا، یا یہ بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ٹھیک ہے وہ بھولے سے لے گیا لیکن راضی ہے کہ میں اس کا جوتا استعمال کروں. عام طور پر یہی صورتحال ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ وہ بھولے سے لے گیا یا جان بوجھ کر لے گیا، راضی ہے یا راضی نہیں. اس صورت میں یہ مال مجھول مالک ہے، اور اس پر وہی سارے احکامات مترتب ہوں گے، یعنی آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ مالک کی مکمل طور پر تلاش نہ کر لیں، مکمل طور پر مالک کو آپ نہ ڈھونڈ لیں. اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو کہ مال مجھول مالک میں آتا ہے، اس اعتبار سے آپ تلاشی لینے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد بھی اس کو رائے خدا میں حاکم شرع کی اجازت سے خیرات کر دیں گے، خود آپ اس کو کسی صورت میں استعمال نہیں کر سکتے. وقت آج کیونکہ بہت جلدی جلدی میں مسئلہ ہم کو بیان کرنا پڑا، دو منٹ تقریر کے وقت تقریر کا وقت کم ہو گیا، تو انشاءاللہ اس ایک مسئلے آئندہ کاروبار کے مسائل ہیں غالباً، یا وقت کے مسائل ہیں، بڑے اہم مسائل ہیں وقت کے مسائل، اس کے اندر یہ مسئلہ ہم پھر بتا دیں گے، کیونکہ وہاں پر بھی یہ مسئلہ آ سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد مزید جو آپ کے ذہن میں سوالات ہیں وہ اس مقام پر حل ہو جائیں. ضرور بھیجیں محمد اللہ علیہ وسلم. ہماری گفتگو رزق حرام کے بارے میں جاری تھی، اور اگر کہ اتنا طویل اس موضوع کو چلانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن ضمنی طور پر ایک اہم ترین موضوع یعنی دنیا کی محبت بھی ہمارے اس موضوع کے ساتھ شامل ہو گیا. اس اعتبار سے یہ موضوع بھی تھوڑا سا دور پھینکے کہ شریعت کے اندر جتنی تاکید نماز کی ہے یا روزے کی، یا جتنی تاکید حقوق الناس کی ہے یا حقوق اللہ کی، ان میں اتنی ہی تاکید بلکہ اس سے زیادہ تاکید ہمیں رزق حلال کی نظر آتی، اور بڑی شدت کے ساتھ کہا گیا کہ مومن کی علامتیں یہ کہ جب وہ بولے گا تو سچ بولے گا، اور جب کھائے گا تو رزق حلال کھائے گا. مومن مر جانا گوارا کر سکتا، مومن کے لیے بہت قابل قبول ہو سکتی، لیکن رزق حرام کو استعمال کرنا سوائے اس وقت کے جب خدا نے واجب قرار دیا اور ایک مومن کے لیے ناممکن. مومن کی بنیادی صفت اور مومن کی بنیادی علامت یہ بتائی گئی کہ وہ ہر ممکن کوشش یہی کرتا کہ رزق حلال اس کو حاصل، اور رزق حلال کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی گزارے، اور رزق حلال ہی کے سلسلے میں ہماری گفتگو میں چھٹے ایمان کی وہ روایت بھی آئی کہ رزق حاصل کرنے کے لیے انسان بڑے آرام سے اور اطمینان سے گھر سے نکل جاتا ہے، شیر وغیرہ کر کے لوشن وغیرہ لگا کر اپنے جسم پر پینٹ چھڑک کر طرفدار لباس کو پہن کر جوتوں پر پانی کر کے نکلتا اور بڑے آرام اور اطمینان سے نکلتا، لیکن جب واپس آتا تو نکلنے والے اگر پانچ ہیں تو ان میں سے چار سیدھے راستے سے ہٹ چکے ہوتے ہیں. کوئی کافر بن چکا ہوتا ہے، کوئی مشرک بن چکا ہوتا ہے، کوئی منافق بن چکا ہوتا ہے، اور کوئی اپنے تمام محنت کے رزق کو حرام میں تبدیل کر کے لا چکا ہوتا ہے. پانچ میں صرف ایک ایسا ہوتا کہ جو جاتا بھی ہے صحیح ارادے سے اور آتا بھی ہے تو رزق حلال لے کے آتا ہے. تو رزق حلال کی اتنی تاکید، انسان ذرا سی بے پرواہی کر، انسان ذرا سی بے احتیاطی کر، انسان ذرا سی بے توجہی کرے تو اس کا تمام حلال کا رزق حرام ہی میں تبدیل نہیں ہوگا بلکہ ایمان سے نکل کر کفر میں داخل ہو جائے گا، ایمان سے نکل کر شرک میں داخل ہو جائے گا، ایمان سے نکل کر نفاق میں داخل ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہمیں انتہائی سختی کے ساتھ اور انتہائی توجہ کے ساتھ رزق کے مسئلے میں خبردار کیا گیا، اور بار بار یہ کہا گیا کہ دیکھو جس حد تک جتنا ممکن ہے ایک مومن کے لیے کم از کم دو چیزوں کو یا بعض روایتوں میں تین چیزوں کو حرام سے بچا، تب شباب کی ذمہ داری امام نے لی۔ اور روایتوں میں یہی ہے کہ رزق حلال یعنی پیٹ کو حرام سے بچانا، منہ کو یعنی زبان کو پہلے حرام سے بچانا، شرمگاہ کو پہلے حرام سے بچانا اور پیٹ کو پہلے حرام سے بچانا، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ بار بار شدت کے ساتھ کثرت کے ساتھ روایتوں میں ان کا حکم آیا اور بتایا گیا ہے کہ دیکھو صرف اتنا مت سمجھو کہ ہم قبر میں جائیں گے تو پہلی رات کو بس اتنے سوالات ہو جائیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، نبی کون ہے، امام کون ہے، کتاب کیا ہے، قبلہ کیا ہے، نہیں بلکہ اس کے بعد بعد جو تین سوال چوتھے امام نے اپنی روایت سے بتائیں کہ یہ ہر شخص قبر کے اندر کیے جائیں گے، تو ان تین سوالوں میں دو سوال ایسے ہیں جن کا تعلق رزق سے ہے کہ پہلا سوال تو یہ کہ جوانی کو کہاں پر کیا، اور باقی دو سوال رزق کے بارے میں کہ رزق کو تو نے کہاں سے حاصل کیا اور رزق کو تو نے کہاں پہ خرچ کیا۔ تو رزق کا حاصل کرنا بھی اتنا اہم ہے خدا کے نگاہ میں کہ قبر کے اندر پہلی رات کو عقائد کے فوراً بعد یہ سوال ہوگا کہ رزق کو کس طرح سے حاصل کیا، اور رزق کا استعمال بھی اتنا ہی اہم ہے کہ پہلی ہی رات کو عقائد کے فوراً بعد یہ سوال ہوگا کہ رزق کو تو نے استعمال کیا ہے تو کہاں پہ استعمال کیا، کیونکہ بہت سے ایسے ہیں کہ حرام طریقے سے حاصل کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں کہ حلال طریقے سے حاصل کرتے ہیں لیکن حرام طریقے سے خرچ کر کے ایک مرتبہ پھر گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کہ روز قیامت جو بندہ بھی جو مومن بندہ بھی کھڑا کیا جائے گا اور اس نے کہیں نہ کہیں سے روزی کو حاصل کیا ہو، اور کوئی ایسا نہیں جس نے کہیں سے روزی کو حاصل نہ کیا، تو ہمیشہ اس سے ایک سوال ضرور کیا جائے گا، اور اس ایک سوال کے نتیجے میں امام یہ فرما رہے ہیں کہ تین چوتھائی یعنی 75% انسان تو جہنم میں چلے جائیں گے اور 25% انسان بچیں گے، لیکن وہ بھی کتنی مشکلات کے ساتھ۔ ایک مرتبہ جب لایا جائے گا مومنوں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے رزق کو کہاں سے حاصل کیا، کہاں سے خرچ کیا، تو ایک گروہ تو وہ ہوگا جس نے حرام طریقے سے رزق کو حاصل کیا اور حرام طریقے سے اپنی روزی کو خرچ کیا، یہ تو براہ راست سیدھا جہنم میں چلا جائے گا اور مزید کوئی پرسش نہیں، مزید کوئی سوال نہیں، مزید کوئی مواخذہ نہیں، حرام سے حاصل کیا، حرام میں خرچ کیا، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اس کی منتظر۔ دوسرا گروہ وہ ہوگا کہ جس نے حرام سے حاصل کیا، غلط طریقے سے حاصل کیا، لیکن جب خرچ کیا تو حلال مقامات پر خرچ کیا، خرچ کیا تو بہتر مقامات پر خرچ کیا، اپنے اہل و عیال کا واجب نان و نفقہ دیا، فی سبیل اللہ خیرات کی ہے، اللہ کے راستے میں فلاح اور بہبود کا کام کیا، لیکن چونکہ حاصل کرنے کا ذریعہ حرام، چاہے خرچ کرنے کا ذریعہ جائز ہو، حاصل کیا ہے سودی ادارے میں ملازمت کر کے، حاصل کیا ہے مالک کو نقصان پہنچا کے، حاصل کیا ہے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی لکھوا کر جبکہ 4 گھنٹے ڈیوٹی انجام دی ہے، حاصل کیا ہے اس طرح سے کہ اپنے ملازم سے 1 دن پان لیا اور 2 گھنٹے کی عزت اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ تو امام یہ فرما رہے کہ حرام طریقے سے حاصل کیا لیکن اس کے بعد ہم مسجدوں میں خرچ کیا ہے، چھپے ڈھاکیوں میں خرچ کیا ہے، مسائل کے پروگرام میں خرچ کیا ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کیا ہے، بڑے بڑے مذہبی اہمیت کے اداروں میں خرچ کیا ہے۔ امام کہہ رہے کہ نہیں، اس کا مقدر بھی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگا کہ جس نے رزق کو حرام طریقے سے حاصل کر کے حلال راستے میں خرچ کیا، یہ بھی مواقعے سے نہیں بچے گا۔ تیسرا وہ گروہ ہوگا کہ جس نے حاصل تو کیا حرام حلال طریقے سے، ہر ممکن محنت کی، ہر ممکن جدوجہد کی، ہر ممکن جستجو کی، کسی کا حق نہیں مارا، رزق کو حاصل کرنے میں جھوٹ نہیں بولا، رزق کو حاصل کرنے میں کسی پر ظلم نہیں کیا، رزق کو حاصل کرنے میں سود کو نقل نہیں کیا، لیکن خرچ کرتے وقت حرام چیزوں پہ خرچ کرنے لگا، خرچ کرتے وقت غلط جگہ پہ خرچ کرنے لگا، خون تو نکالتا نہیں ہے اور سنت کاموں میں خرچ کرتا ہے، گھر والوں کا واجب دان و نفقہ دیتا نہیں ہے اور جا کر اعتراض کرتے ہوئے فضول خرچی کرتے ہوئے پیسے کو اڑانے لگتا ہے۔ تو حلال طریقے سے حاصل کیا، محنت کر کے حاصل کیا، خون پسینہ ایک کر کے حاصل کیا، لیکن حرام طریقے سے خرچ کیا، اس کا رزق بھی رزق حرام ہو گیا۔ ذرا رزق حلال و حرام کی تمیز اور تفریق امام کے ہاں دیکھیں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ حرام حاصل کر کے حرام خرچ کرنے والا وہ رزق حرام دیتا ہے جہنم اس کا مقدر، حرام طریقے سے حاصل کر کے حلال میں خرچ کرنے والا وہ بھی رزق حرام اور حرام مال کما رہا ہے جہنم میں جائے گا، حلال طریقے سے حاصل کر کے حرام طریقے سے خرچ کرنے والا اس نے تو حلال طریقے سے خرچ کیا، اس نے تو محنت و مزدور وصولی کرتے ہوئے خرچ کیا، اس نے تو صحیح ادارے میں ملازمت کرتے ہوئے پیسے کو حاصل کیا. امام کہہ رہے کہ نہیں، خالی حاصل کرنا ہی کافی نہیں، اگر حرام طریقے سے خرچ کر رہا تب بھی جہنم کی آگ اس کی منتظر ہے، اس کو بھی داخل کر دیا جائے گا. تو تین چوتھائی مومنین تو رزق کے مسئلے میں پھر بار جہنم کے اندر چلے گئے. اب بچا ایک گروہ جس نے حلال طریقے سے روزی کو حاصل کیا، حلال طریقے سے روزی کو خرچ کیا، یہ ایک گروہ بچا. اور روایت ہے کہ ایک گروہ بچے گا، لیکن ایسا نہیں، اتنا اس نے بڑا جہاد دنیا میں کیا، دنیا میں حلال طریقے سے رزق حاصل کرنا اور پھر حلال ہی طریقے سے خرچ کرنا، کتنا بڑا جہاد ہے. لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی نیکی کے بعد بھی جنت نہیں ملے گی، بلکہ کھڑا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا ہاں اب یہ اس قابل ہے کہ اس سے سوال و جواب کیے جا سکے، اور اس کے بعد اس سے سوال و جواب ہوں گے کہ تم نے حلال طریقے سے روزی کو تو حاصل کیا، لیکن ایسا تو نہیں کہ روزی کو حاصل کرنے میں کسی کے واجب کوئی واجب کام تم نے نظر انداز کر دیا، ایسا تو نہیں کہ روزی کو حاصل کرنے میں نماز کو چھوڑ دیا، ایسا تو نہیں کہ روزی کو حاصل کرنے کے فکر میں روزے کو ترک کر دیا، ایسا تو نہیں کہ روزی کو حاصل کرنے میں والدین یا بیوی یا اولاد یا رشتے دار کے حق کو نظر انداز کر دیا. یہ پہلا سوال ہوگا، اتنا بہتر مومن جو حلال طریقے سے پیسہ لے کے آ رہا، حلال طریقے سے پیسے کو خرچ کر رہا، لیکن رزق کی اہمیت دیکھیں، رزق کے حلال کی اہمیت دیکھیں اور خدا کی باریک بینی دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں تو رزق حلال حاصل کرنا ناممکن ہے. کیا کیا جائے، معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے، زمانہ اتنا بگڑ چکا ہے، ہم جس ادارے میں جائیں، ہم جس ملازمت میں ہاتھ ڈالیں، ہم جو کاروبار شروع کریں، ناممکن ہے کہ حلال طریقے سے روزی حاصل ہو جائے. ایک تو ہماری اتنی لاپرواہی اور ادھر خدا کی اتنی احتیاط کہ میری جنت کے اندر کوئی ایسا نہ داخل ہونے پائے کہ جس کے مال میں ذرا سا بھی حرام کا شائبہ موجود ہو. کہ اتنا بہتر مومن جس نے حلال طریقے سے حاصل کر کے حلال طریقے سے خرچ کیا، اسے بھی جنت میں نہیں داخل کیا گیا. پہلے روک کر یہ سوال کیا گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے اپنی روزی کو حاصل کرنے میں کسی واجب کام کو نظر انداز کر دیا اور وہ ایک ایک کام کی تفصیل دے گا. یا خدا بندہ دیکھ، میں نے ایک ایک واجب کو انجام دیا ہے، کسی واجب کو چھوڑا نہیں. اب اتنا بہتر مومن کے تمام واجبات کو بھی انجام دے کے آیا، لیکن فوراً دوسرا سوال ہوگا کہ کیا تو نے اپنے مال میں سے وقت پر زکات، وقت پر خمس، وقت پر دوسرے واجب صدقات نکالے تھے یا نہیں نکالے. ایک مرتبہ جب اس کی بھی وہ تفصیل دے دے گا کہ خدا بندہ میں نے ایک ایک واجب چیز کو انجام دیا تھا، تو تیسرا سوال کیا جائے گا اور تمام میدان قیامت کے لوگوں سے کہا جائے گا کہ اے میدان قیامت کے لوگوں، بس اب اس کا رزق حلال ہونے والا، بشرط یہ کہ تم میں سے ہر ایک اس کو دیکھ کر پہچان لے. اگر تم میں سے کسی کا معمولی سا حب اس کی گردن کے اوپر باقی ہے تو وہ آگے نکل کر آئے اور اس سے سوال و جواب کرے. اگر اس نے کسی کے معمولی سے حب کو روکا، اتنا بہتر مومن، حلال طریقے سے روزی کو حاصل کیا، حلال طریقے سے روزی کو خرچ کیا، کسی واجب کو نظر انداز نہیں کیا، زکات و خمس کو نہیں روکا، لیکن اس کے بعد خدا کی طرف سے رزق حلال کی کتنی تاکید ہے کہ میدان قیامت میں کھڑا کر کے اعلان کروا دیا گیا کہ دیکھو تم میں سے اگر کوئی سے پہچانتا ہوں کہ اس نے دنیا میں تمہارے معمولی سے رزق کو بھی ختم کر دیا، تو آ جائے اور آ کر اس سے سوال کریں. اگر یہ تم کو جواب نہ دے سکا تو اس کے لیے بھی وہی جہنم کی بھڑکتی بھی آگ ہے جو دوسروں کے لیے. اور روایت یہ ہے کہ لوگ نکلیں گے، پہچانیں گے، ایک ایک آ کر اس پر اعتراض کرے گا اور خدا کی طرف سے اسے حکم دیا جائے گا کہ تم ہر ایک کو جواب دو، تم ہر ایک کے حق کے بارے میں جواب دے دو. جب ایک ایک کے حق کے بارے میں جواب دے دے گا، دو ہی جواب ہوں گے، یا اپنی کوتاہی کا اعتراف کرے گا، ایک مرتبہ عذاب برداشت کرنا پڑے گا، یا ایک ایک کے بارے میں جواب دے گا یا خدا بندہ اسے غلط فہمی ہو رہی ہے، میں نے اس کے حق کو ادا کیا تھا، میں نے اس کا حق اس تک پہنچایا تھا. جب ایک ایک کے جواب کو دے دے گا تب کہا جائے گا کہ ہاں تو میرا وہ مومن بندہ جس نے دنیا میں رزق حلال حاصل کیا اور اب جنت تیری منتظر ہے. تو رزق حلال کتنی اہم چیز ہے، خالی یہ نہیں کہ حلال طریقے سے پیسے کو حاصل کریں، نہیں، پانچ مراحل اس روایت سے بتائے کہ حاصل بھی کریں حلال طریقے سے، خرچ بھی کریں حلال طریقے سے، کسی واجب کام کو نظر انداز بھی نہ کریں رزق حلال کو حاصل کرنے میں، زکات خمس یا کوئی مالی اسلام کا واجب حق آپ کے اوپر نہ رہ جائے اور کسی بندے کا کوئی حق آپ کے مال میں نہ رہ جائے، تب آپ کا رزق حلال بنتا. تو ہمارا تصور تو یہ کہ خالی محنت سے ہم نے کما لیا، رزق حلال ہو گیا، لیکن نہیں، پانچ مراحل آپ طے کریں تب آپ کا رزق حلال بنے گا. مظاہر مسئلہ بڑا مشکل نظر آتا، لیکن انسان ذرا سی پابندی کرے تو بہت آسان مسئلہ. صرف زندگی کے رخ کو بدلنے کی ضرورت، تھوڑا سا انسان اپنی زندگی کے رخ کو بدل لے تو اس کا ہر رزق حلال ہو سکتا ہے. تو رزق حلال کی اتنی اہمیت، جس کے حلال کی اتنی تاکید ہے کہ ایسا مومن بندہ بھی میدان قیامت میں کھڑا کر کے تمام میدان محشر کے سامنے اس سے سوال و جواب کیے جا رہے ہیں اور قیامت والوں کو بلایا جا رہا ہے کہ پہلے اس سے سوال کرو، اگر تمہیں مطمئن کر سکا تو جنتی، اور اگر تمہیں مطمئن نہ کر سکا تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اس کا مقدر۔ تو یہ رزق حلال کی اہمیت، اور ہوتا عام طور پر یہ انسان رزق حلال کی اتنی اہمیت سمجھتا کہ میں نے حلال طریقے سے محنت و مزدوری کر کے حاصل کیا وہ میرا رزق حلال ہو گیا، نہیں وہ رزق حلال نہیں۔ اگر خالی محنت کر کے حاصل کیا تو وہ پہلا مرحلہ ہے رزق حلال کا، اس کے بعد کے مراحل طے کرنا پڑیں گے، ورنہ اگر محنت کی کمائی ہو، اور ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی محنت کی کمائی کو راہ خدا میں دیتا ہوا بڑا گھبراتا ہے۔ حرام کمانے والا تو شاید فلس و زکات کا نام سن کر کچھ نکال دے، وہ سمجھتا ہے کہ حرام طریقے سے آیا اور جا رہا ہے، کوئی غرض نہیں۔ لیکن حلال حاصل کرنے والے عام طور پر بہت زیادہ گڑبڑ کرتے ہیں، خون پسینے کی کمائی ہم اس عالم کے حوالے کر دیں، محنت و مزدوری کی کمائی ہم اس مولوی کے حوالے کر دیں جو اپنے آفس میں ایئر کنڈیشن لگا کر بیٹھ جائے گا، ہم نے دن اور رات محنت کی اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے اس شخص کے حوالے کر دیں۔ ہزاروں اعتراضات، ہزاروں تعویلات کے لوگ کرتے ہیں، اور کوئی نئی چیز نہیں، قرآن نے بار بار تذکرہ کیا سورہ قصص میں تو پورا واقعہ ہے قارون کا، کہ قارون جیسی ہستی بھی ایک مرتبہ دولت کی وجہ سے گمراہ ہو گئی، اور جب گمراہ ہوئی تو خدا نے قارون کے گناہ کو بھی معاف نہیں کیا۔ روایتیں یہ ہے کہ قارون ایک بہتر شخص تھا، حضرت موسیٰ کا اعلیٰ ذات بھائی تھا، اتنا پیغمبر کے قریب، ہمارا تو پیغمبر سے صرف ایک رشتہ ہے ایمانی، جو اگر کہ سب سے بہتر رشتہ ہے لیکن ایمانی رشتہ، وہ قارون تو حضرت موسیٰ کا اعلیٰ ذات بھائی، اور صرف حضرت موسیٰ کا خالہ داد بھائی ہی نہیں بلکہ روایتیں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا ہونے والا بہنوئی بھی تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ کی بہن کلثوم کا رشتہ طے پا چکا تھا قارون سے، اور کلثوم ان چار عورتوں میں بتائی جاتی ہیں جو افضل ترین کائنات کی عورتیں، ان افضل ترین عورتوں میں سے ایک کلثوم بتائی جاتی ہیں، اور کلثوم سے رشتہ ہو گیا قارون کا، دوہرا رشتہ ایک نبی سے ہونے والا، لیکن اس کے باوجود اپنی دولت کی وجہ سے، اس کے باوجود اپنے رزق میں سے واجب حق کو نہ نکالنے کی وجہ سے اس کا کتنا بدترین انجام ہوا، اس کا کتنا برا انجام ہوا۔ روایتیں آپ نے سنی ہوں گی کہ قارون کی دولت کی یہ قدرت تھی کہ اس کی تمام کنجیاں، اس کے خزانوں کی کنجیاں 60 پتھروں پہ لادی جاتی تھی، جبکہ روایت یہ بتاتی ہے کہ کوئی کنجی بھی ایک انگلی سے بڑی نہ تھی، یہ معمولی کنجیاں 60 پتھروں پہ لادی جاتی تھی، اتنی دولت کی کثرت تھی اور اتنے اس کے پاس خزانے عرضی موجود تھے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ اس کے پاس جاتے ہیں اور ایک مرتبہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ تو اپنے مال میں سے واجب حق کو نکال، تو اپنے مال میں سے واجب حق کو ادا کر، اتنی کثرت سے دولت رکھنے والا، یہ روایتیں یہ ہے کہ جب چلتا جانور پہ سوار ہو کے چلتا، جس جانور پہ سواری کرتا تھا اس کی زین، اس کی لگام، اس کی زین لوہے کی بنائی جاتی، اس کی زین سونے کی بنائی جاتی، اس کی رکابیں سونے کی بنائی جاتی، اس کے ساتھ 10,000 غلام اور 3,000 قنیزیں ہر وقت سفر کیا کرتے تھے، اور تمام راستے اشرفیوں کو لٹایا جاتا تھا، تمام راستے اشرفیوں کا تصدق کیا جاتا تھا، اتنا کثرت سے دولت خرچ کرنے والا۔ لیکن راہ خدا میں جب حضرت موسیٰ پہنچ کر سوال کرتے، وہی ماحول اور منظر جو ہمارے یہاں، کہ اگر کسی سے کہیے تو شبیداری کے نام پر 100 روپے کا چندہ دینے کو تیار ہو جائے گا، کسی سے کہیے کہ سبیل لگانا ہے اپنی تمام دولت دینے کو قربان کر دینے کو تیار ہو جائے گا، کسی سے کہیے کہ مجلس کرنا ہے مال کو نکالنے کو تیار ہو جائے گا، ایمان کی نظر کرنا ہے تو چاہے قرضہ لینا پڑے لیکن قرضہ لے کر نظر ایمان ضرور کریں گے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ پہلے واجبات کو ادا کریں پھر سنت کو ادا کریں، سنت یقیناً بہترین چیز ہے، لیکن پہلے زکات تو نکال دیں، پہلے خون تو نکال دیں، پہلے کفارات تو نکال دیں، پہلے رد مظالم تو نکال دیں۔ تو ایک مرتبہ واجبات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، سنت کی طرف انسان جاتا ہے، کیوں؟ وہی نام و نمود کی خواہش ہے، وہی اپنے فائدے کی خواہش ہے، کہ وہ قانون جو اپنے نام و نمود کے لیے، اپنے ظاہری دکھاوے کے لیے، اپنی ظاہری نمود و نمائش کے لیے راستے میں اشرفیوں کو لٹاتا ہوا چل رہا ہے، لیکن جب حضرت موسیٰ پہنچ کر سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے قارون، راہ خدا میں دی، اس خدا کے راستے میں جس نے تجھے طاقت دی، جس نے تجھے صلاحیت دی، جس نے تجھے دولت کمانے کا موقع دیا، تجھ بڑھ کر، تو ایک مرتبہ قارون صاف جواب دے دیتا ہے، اور وہی جواب دیتا ہے جو آج ہر مومن جواب دیتا ہے کہ واہ، یہ پیسہ تو میں نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے، یہ پیسہ تو میں نے اپنی طاقت سے حاصل کیا ہے، یہ پیسہ تو میں نے اپنی ذہانت و ہوشیاری سے حاصل کیا، میں اتنی آسانی سے آپ کے حوالے یہ پیسہ کر دوں گا۔ وہی اعتراض جو آج ایک مومن کرتا ہے کہ میں کیسے خمس نکال کر ایک مستحق کے حوالے کر دوں، میں کیسے خمس نکال کر ایک عالم کے حوالے کر دوں، میں نے محنت کی ہے، میں نے دن رات کو دبا کیا ہے، میں نے اپنے آرام اور چین کو حرام کیا ہے، میں نے خون پسینہ ایک کیا ہے، تب یہ تھوڑی سی دولت حاصل کی ہے، یہ بھی ایک عالم کے حوالے کر دوں؟ نہیں، میں دینے کو تیار نہیں. اور یہی حضرت موسیٰ سے قارون کہہ رہا کہ میں آپ کے حوالے کر دوں، جبکہ یہ دولت تو میں نے اپنے علم سے، اپنی ذہانت سے، اپنی ہوشیاری سے حاصل کی. یہ قارون کا جملہ جو آج ہر مومن کی زبان پر ہے، اور کوئی مومن یہ نہیں غور کرتا کہ ہم نے دن اور رات کا سکون، ہم نے دن اور رات کی محنت، ہم نے دن اور رات کا آرام حرام کر کے پیسہ کمایا، لیکن کیا یہ خدا کا احسان نہیں جس نے ہمارے ہاتھ پیروں میں اتنی طاقت دی ہے؟ کیا یہ خدا کا احسان نہیں جس نے ہمیں اتنی ذہانت دی ہے؟ اگر ہم اس کو پلٹاتے ہیں تو کوئی اس کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں. جو چیز اس نے ہمیں دی ہے، یہ سمجھیے کہ ہم اس کا کرایہ اس کے حوالے کرنے جا رہے ہیں. لیکن نہیں، قارون کی فکر جو آج ہر مومن کی فکر بن چکی ہے کہ میں نے اپنی محنت سے اور اپنے علم سے کمایا ہے، میں یہ آپ کو دینے کو تیار نہیں. اور تیار ہو گیا تھا، ایسا بھی نہیں کہ تیار نہیں ہوا تھا. جب حضرت موسیٰ اس کے پاس پہنچے آخری مرتبہ اور سوال کیا کہ اے قارون، اعلیٰ ذات بھائی ہیں حضرت موسیٰ، حضرت موسیٰ کی معرفت رکھنا چاہیے تھی ہارون کو، جبکہ ہونے والا بہنوئی بھی ہے. تو روایت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ جب اس کے پاس پہنچے اور آخری مرتبہ کہا کہ اے قارون، آخری مہلت دی جا رہی، اب بھی اپنے بال میں سے واجب حق کو نکال دے. ایک مرتبہ راس ملا ہوا پانی حضرت موسیٰ کے سر کے اوپر سے ڈالا جاتا ہے. حضرت موسیٰ نے یہ منظر دیکھا اور ایک مرتبہ کہا کہ خدا بندہ، اب تو دیکھ رہا ہے کہ قارون کی سرکشی حد سے زیادہ پڑ چکی ہے، تو حکم ہوا کہ موسیٰ، قارون نے تیرے اوپر ظلم کیا، تو جا کر قارون سے نمٹ. حضرت موسیٰ محل میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے قارون، بس اب خدا کی حجت تمام ہو گئی اور اب کسی وقت سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور ایک مرتبہ زمین کو حکم ہوا کہ اے زمین، قارون کو دھسا لے. اب قارون کے پاؤں جو زمین میں دھسے اس کی دولت کے ساتھ، تو اب ہوش آیا، اب گڑ گڑانے لگا. اب ایک مرتبہ توبہ اور معافی کا سلسلہ شروع ہو گیا. ہر مومن کی فطرت یہ کہ انتظار کرتا ہے کہ وقت آخر آئے تو میں توبہ کروں، وہ وقت آئے کہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے تو میں توبہ کروں. لیکن روایت یہ ہے کہ 70 مرتبہ اس نے توبہ کی، 70 مرتبہ اس نے معافی مانگی، لیکن عذاب آنے کے بعد معافی مانگی، مصیبت و آفت کے نازل ہونے کے بعد معافی مانگی تھی. تو روایت یہ ہے کہ 70 مرتبہ گڑگڑاتا رہا، لیکن قارون کی معافی کو نہ خدا نے قبول کیا، نہ حضرت موسیٰ نے قبول کیا. اپنی تمام دولت، اپنے تمام علم، اپنی تمام ذہانت کے ساتھ زمین کے اندر غرق ہو گیا، صرف اور صرف اس اعتبار سے کہ اس نے حلال طریقے سے روزی کو حاصل کیا ہوگا. کیونکہ روایتیں بتاتی ہیں کہ حضرت خضر نے اس کو علم کیمیا سکھایا تھا، اور اس علم کیمیا کی مدد سے وہ حدیث کو سونا بنایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اتنی دولت ہو گئی. تو حلال طریقے سے رزق کو حاصل کیا ہوگا، لیکن واجبات کو ادا کرنے کی وجہ سے اپنے پورے حلال رزق کو حرام رزق میں تبدیل کر دیا. اور آج تک روایتیں یہ کہ آج تک وہ زمین کی تہ کے اندر، زمین کے مرکز کے اندر عذاب کا شکار ہے. حضرت یونس سے اس کی ملاقات بھی ہو چکی ہے کہ جب حضرت یونس مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے اور توبہ اور استغفار کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو اس وقت سمندروں کے اندر حضرت یونس کی ملاقات قارون سے ہوئی تھی. اور قارون نے اس وقت سوال کیا تھا کہ اے شخص، آپ کون ہیں؟ جب حضرت یونس نے اپنا تعارف کرایا تو قارون نے ان سے درخواست کی تھی کہ آپ میری شفاعت و بخشش کرا دیجیے، لیکن حضرت یونس تک نے انکار کر دیا تھا کہ نہیں، اس وقت تو میں خود خدا کے عذاب کا شکار ہوں. کوئی عذاب نہیں آیا تھا، لیکن ایک انکساری اور اپنے گناہوں کا اعتراف اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے پس کرنا، حضرت یونس نے بھی شفاعت سے انکار کر دیا تھا. تو قارون جیسا پیغمبر کا قریبی رشتے دار، اور قارون جو ایک پیغمبر سے شفاعت کی امید کر رہا، صرف ایک گناہ کی وجہ سے خدا نے اس کی کسی قسم کی نہ توبہ قبول کی، نہ معافی قبول کی، نہ شفاعت کی. تو ہم اور آپ کتنے اطمینان سے یہ سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ حقوق کو ختم کرو، اپنے رزق کو حرام رزق میں تبدیل کرو، نہ خدا کا حق دو، نہ رسول کا حق دو، نہ امام کا حق دو، نہ جناب سیدہ کا حق دو، اور تمہاری بخشش ہو جائے گی. نہیں، جب تک کہ ہم اس اصول کے مطابق زندگی نہ گزاریں گے جو ہمیں بتایا گیا، ہماری بخشش ناممکن ہے. اسی لیے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ اس دولت دنیا سے نفرت کرتے ہیں، اور اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک اس دولت دنیا سے بہتر مومن کا معمولی سا عمل ہوتا ہے. روایت یہ ہے کہ حضرت سلیمان تخت کے اوپر سوار، حضرت سلیمان تخت کے اوپر سوار ہیں اور تخت اڑتا چلا جا رہا، اور اس حالت میں اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ، اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ، اپنے پورے کر و فر کے ساتھ، وہ جاہ و جلال جو خدا نے اپنے اس پیغمبر کے لیے مخصوص کیا، کہ جن ایک طرف ہیں انسان، دوسری طرف ہیں سر کے اوپر پرندوں کا سایہ ہے، تخت ہے، اور ہوا اپنے جوش پہ تخت کو اٹھائے ہوئے لے جا رہی. اب روایت یہ ہے کہ چلتے چلتے حضرت سلیمان کی نگاہ ایک عابد پر پڑی جو زمین کے اوپر بیٹھا ہوا عبادت میں مشغول، اور عابد کی نگاہ حضرت سلیمان پر پڑی. عابد نے حضرت سلیمان کو دیکھا اور ایک مرتبہ کہا کہ یا نبی اللہ، کتنی آپ کی عظمت، کتنا آپ کا جلال ہے، کتنی آپ کی شان و شوکت ہے، خدا نے آپ کو کتنا بڑا مرتبہ عطا کیا. لیکن روایت یہ ہے کہ حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ اے شیخ، یہ تمام جاہ و جلال، یہ تمام مرتبہ ایک طرف، اور ایک معمولی کی تصویر جو ایک مومن اپنے دن اور رات میں ایک مرتبہ پڑھتا اور خدا اسے قبول کر لیتا ہے، وہ دوسری طرف. مجھے اگر اس ایک تصویر کا ثواب مل جائے تو میرے نزدیک یہ تمام کے تمام چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ تصویر زیادہ اہم اور زیادہ بہتر. گھبرا کے وہ آبے سوال کرتا ہے کہ یا نبی اللہ، آپ نے یہ کیسی خلاف عقل بات کر دی؟ وہ نبی جو کبھی عقل کے خلاف بات نہیں کر سکتا، ایک معمولی سی تصویر، سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. حضرت سلیمان کہہ رہے کہ اگر یہ معمولی سی تصدیق قبول ہو جائے تو میں جنوں کی حکومت دینے کو تیار، میں انسانوں کی حکومت دینے کو تیار، میں اپنے سر کے اوپر پرندوں کی جو حکومت ہے وہ حکومت دینے کو تیار، اپنا تخت و تاج دینے کو تیار، ہوائیں میرے قابو میں، سمندر میرے قابو میں، کائنات میرے قابو میں، میں ہر چیز دینے کو تیار اگر میری ایک تصدیق بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے. آپ اس خبر کے کہتا ہے کہ یا نبی اللہ، میں آپ کا جملہ نہیں سمجھا، آپ یہ کیسی خلاف عقل بات کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت سلیمان کہتے ہیں یاد رکھ، یہ تخت ہو، یہ ہواؤں کی حکومت ہو، یہ پانیوں کی حکمرانی ہو، یہ جن اور انسوں کے اوپر میری بادشاہت ہو، یہ سب کی سب ہے، لیکن کب تک کی ہے؟ ایک عارضی مدت تک، جتنی میری عمر ہے، 50 سال یا 60 سال یا 70 سال یا 80 سال، لیکن وہ ایک مقبول تصویر جو میرے نام اعمال میں لکھی جائے اس کا ثواب قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد جنت تک، بلکہ جنت کے مقامات تک اس کا ثواب میرے لیے. تو اے شخص یہ بتا، میری نگاہ میں وہ ثواب زیادہ ہوگا جو ہمیشہ رہنے والا، یا یہ معمولی سی حکومت اور بادشاہ جو ابھی تو بڑا مزہ دے رہی ہے لیکن بہت جلدی ختم ہو کر رہ جائے گی؟ تو حضرت سلیمان نے بتایا کہ رزق حرام اگر کوئی حاصل کرتا اور یہ سوچتا ہے کہ بڑے عیش و آرام سے زندگی گزار رہا ہوں، میرے پاس موٹر سائیکل بھی ہے، میرا مکان بھی اچھے طریقے سے سجا ہوا ہے، تعلیم بھی بچا ہوا ہے، رنگین ٹی وی بھی رکھا ہوا ہے، بینک کے اندر پیسہ بھی جمع ہے، بہترین لباس بھی میرے پاس موجود ہے، اور یہ سمجھ رہا کہ اتنا مجھے عیش و آرام مل رہا ہے. حضرت سلیمان کہتے ہیں یہ اتنی بھول ہے، یہ تمام کا تمام 50 سال کام آئے گا، 60 سال کام آئے گا، 100 سال کام آئے گا، اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا. اس کے مقابلے میں اگر وہ رزق حلال کو حاصل کرنے میں جد و جہد کرے، کیونکہ رزق حلال میں روایت یہ ہے کہ الساد و علا عیال ہی کل مجاہد فی سبیل اللہ، جو اپنے اہل و عیال کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کو حلال طریقے سے روزی پہنچانے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا وہ مقام ہے جو ایک مجاہد کا مقام ہوتا ہے. تو اگر رزق حرام کو حاصل کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بڑا آپ کا اسٹیٹس معاشرے کے اندر قائم ہے، لیکن کتنے سال تک؟ 60 سال یا 70 سال تک. اور اس کے مقابلے میں اگر رزق حرام حلال حاصل کر رہے تو ٹھیک ہے، معاشرے میں آپ پس رہیں گے، معمولی سا مکان ہوگا، معمولی سا لباس ہوگا، گھر کے اندر مہمان آ جائے تو بٹھانے کی جگہ بھی نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھیے کہ 60 یا 70 سال تک پریشانی ہے، اور اس کے بعد رزق حلال کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کی آسانی ہے. یہی مولا کائنات نے کہا کہ دنیا ذل زائل، کہ دنیا کی حقیقت پر غور کرو، دنیا ایک ڈھلتا ہوا سایہ، دنیا ایک فنا ہونے والا سایہ، اور دنیا ذل، دنیا ایک سایہ. اور مولا نے ایک لفظ میں دنیا کی حقیقت بتا دی، اور دنیا ذل، دنیا ایک سایہ. اور سایہ کی خصوصیت آپ نے دیکھی ہوگی کہ سایہ کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ کا سایہ زمین پر بنے، اگر آپ اپنے سایہ کو پکڑنے کے لیے بھاگے تو سایہ آپ کے آگے آگے بھاگتا چلا جائے گا، جتنا آپ سائے کے پیچھے پیچھے چلیں سایہ آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ سائے سے منہ موڑ کے سائے سے دور بھاگے تو خود بخود آپ کا سایہ آپ کے پیچھے آتا چلا جائے گا، آپ اس کو جدا بھی کرنا چاہیں تو جدا نہیں ہوگا، خود بخود آپ کے پیچھے چلے گا، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب دنیا دل، دنیا بھی ایک سایہ، اگر دنیا کے پیچھے پیچھے انسان بھاگے گا دنیا اس کے آگے آگے بھاگے گی، جتنا دنیا کو پکڑنے کی کوشش کرے گا دنیا دور ہوتی چلی جائے گی، اور اگر دنیا سے منہ موڑ کے بھاگا، دنیا کو نظر انداز کر کے بھاگا، دنیا کو پیچھے چھوڑ کے بھاگا تو یہ دنیا سے دور بھاگے گا، دنیا خود بخود اس کے پیچھے آتی چلی جائے گی، دنیا خود بخود اپنے انعامات کی بارش کرتی چلی جائے گی. اور قرآن کی آیت بھی اسی چیز پر شاہد ہے، روایات بھی یہ بتاتی ہیں، اور انبیاء کے واقعات بھی یہی چیز ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. لیکن اب کیونکہ ہمارا وقت پورا ہو گیا ہے، اس اعتبار سے اس موضوع کا سلسلہ یہاں سے انشاءاللہ آنے والی تقریب میں آگے بڑھے گا، اور اس وقت بڑا اہم موضوع میرے بحث آ گیا ہے، دنیا اور دنیا کی حقیقت. ہماری تمام خرابیوں کی بنیاد حب دنیا، راس اور کل خطیہ، ہر خطا کی بنیاد کی دنیا کی محبت. اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی تھوڑی سی آئندہ تقریب میں، اور اس کے بعد پھر تاریخ اور توحید کی وجہ سے جو ہفتے کا گیپ پڑ جائے گا، اب ہم کوشش یہ کریں گے کہ جتنا